مش هنصبر يسر لي امري وحل الله بطر ملي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ماہانہ درس قرآن کی منعقد کرنے کی اغراض و مقاصد ابھی آپ نے سماعت فرمائے. اس کے تسلسل کی میعاد اور عرصے کو بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اور اس کی غرض کہ یہ کیوں منعقد کی گئی اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا، کہ جس کا مقصد ہماری اس عقائد کی اصلاح اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہے. آج مسلمان دین سے دور ہونے کی بنا پر دنیا کے ہر خطے کے اندر مصائب و آلام اور حوادثات کے اندر مبتلا ہے، اور اگر دین سے وابستہ ہے تو دینی نظم میں نہ ہونے کی وجہ سے، روح دین کو نہ سمجھنے کی بنا پر وہ محض ایک جامد اور ایک برف کی پارٹ کے مطابق پڑا ہوا ہے. ہاں، قلیل ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کو پڑھا بھی پڑھایا بھی، رموز دین اور روح دین سے اپنے آپ کو واقف کیا، اور جب وقت آیا تو اپنی اولاد کی بھی اور اپنی جان کی بھی قربانی دے دی. اللہ رب العالمین کو انہی لوگوں کا ایمان محبوب ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی لوگ برگزیدہ ہیں کہ جو دین کے قریب ہیں تو روح دین کے ساتھ بھی ان کا باطن منور اور مزکہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو وہی مسلمان، وہی انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جنت ایک مثال میں محورے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ نانی اماں کا کھیل نہیں کہ ہر ایک کو دے دی جائے گی. ہاں، ایسے مخلص بھی اس میں نکلیں گے کہ جو جنت کے مصداق ہوں گے. اس امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں ایسے لوگ بھی نکلیں گے کہ جن کا داخلہ جب جنت میں ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہو رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے کاندھے چھل رہے ہوں گے. یعنی جنت میں داخلے کا ان کا انبوائے کثیر اور اجتہام، اور ان کا رش اتنا ہوگا کہ ان کے کاندھے آپس میں چھل رہے ہوں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی نانی اماں کا بنایا ہوا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھا کر اس کو کھا لے، ایسا بھی نہیں ہے. وہی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کی ایک فہرست بنا رکھی ہے. یہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ظاہر سی بات ہے یہ ہماری فکری نشستیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ماضی کی غلطیوں سے کچھ اصلاح کے طریقے پکڑتے ہیں، اور مستقبل کی کٹھن راہوں پر اپنے آپ کو ایمان اپنے اندر رکھتے ہوئے ان چٹانوں کو، ان مصائب اور آلام کی چٹانوں کو اور پریشانی اور رسوائی اور ایک آزمائش کی اس بھیانک وادی سے اپنے آپ کو کیسے گزارنا ہے اور اپنی منزل تک، اپنے مکان تک، اپنے مسکن تک پہنچنا ہے، اس کی ہم تیاری کرتے ہیں. اور اگر اس مسافر کو آپ ماضی میں جو اس نے سفر طے کیا ہے، جس کی بنا پر اس کا جسم زخمی ہو چکا ہے، اگر کوئی واقعی میں مخلص طبیب ہو اور مخلص دوست ہو، تو وہ اس کو مشورہ دے گا کہ دیکھ بھائی، تو نے جتنا راستہ طے کیا تو تجھے جہاں نہیں چلنا تھا تو وہاں چل رہا تھا، تیرے پاؤں بھی زخمی ہوئے، تیرا جسم بھی زخمی ہوا. اب اس راستہ، یہ راستے آگے بھی آئیں گے، لیکن آگے اس سے خطرناک راستے آئیں گے، اور ان خطرناک راستوں پر تو نہیں چل سکتا. لہذا یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جا اور سوچ کہ تو اس دیوانگی کے اندر ہے کہ میں نے راستہ طے کرنا ہے، تو دیوانگی کے ساتھ ساتھ تجھے راستے کے نشیب و فراز، راستے کی اچھائی اور راستے کی برائی، اور صرف تجھے اپنے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ اگر تجھے یہ سوچ اور سمجھ آ گئی ہے تو پھر تیرے ساتھ جو قافلہ دوست یار چل رہے ہیں انہیں بھی تو مشورہ دینا، اور اپنے آپ سے یہ عہد کرنا کہ میں خود بھی اس پرخطر راہ سے اپنے آپ کو نکالوں گا، اور میرے ساتھ جو میرے ہم مشرب ندیم میرے ساتھ ہیں، میرے دوست جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں، میں انہیں بھی اس وحشتناک وادی سے نکال کر ان کے ٹھکانوں تک پہنچاؤں گا. میرے دوستو، اسلام نے انسان کو اندھیروں میں نہیں رکھا. یہ نہیں بولا کہ کلمہ پڑھ لو گے تو تمہارے آگے پیچھے حلوے اور سکون اور یہ ساری چیزیں پھر رہی ہوگی. فرمایا نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں. ایمان لے آئے ہو تو سودا دیکھو، ایمان تم نے لانا ہے، لے آئے. ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تم سے کہ تم ایمان لے آؤ گے کہ دنیا تمہارے لیے راحت بنا دیں گے. نہیں نہیں، دنیا میں تمہارے لیے مشقتیں اور پریشانی آئے گی، تم اس پریشانی سے مقابلہ کرنا، اس کا ہتھیار ہم تمہیں بتائیں گے. اس مصائب اور آلام اور ان حوادثات سے ٹکرانے کے کی فکر تمہیں دیں گے، اس کا ہتھیار تمہیں دیں گے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیے ہیں، نتیجہ بھی تمہیں بتائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم یہ سمجھو کہ دنیا میں پریشانی آئی تو سب چیز کو ایک طرف رکھ کر صرف تمہیں دنیا میں اس کے لیے حل تلاش کرنا ہے، تو پھر ایسے ایمان اور ایسی فکر خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اور قرآن نے انسان کو اندھیرے میں نہیں رکھا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ تم اسلام لے آؤ گے، تم فلاں پڑھ لو گے تو تمہاری مشکل حل ہی ہو جائے گی، تم فلاں تسبیح اور دانے پڑھ لو گے تو تمہارا کام ہو ہی جائے گا. یہ دین سے دھوکہ ہے، دین کا شعور نہیں ہے. ایسا شخص ایک لمحہ دین کی کٹھن راہ پر نہیں چل سکتا جس کو ہر پریشانی کا حل چاہیے، جس کو ہر پریشانی کا فلفور حل چاہیے. اس نے روح اسلام کو نہیں سمجھا، روح دین کو نہیں سمجھا. اگر یہ ہوتا تو عہد میں میرے آقا کے جسم پر وہ نہ ہوتا جو تاریخ کہتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیجے کی ٹھنڈک حضرت سید الشہداء کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو احادیث کہتی ہے. بدر کے اندر صحابہ کرام کی خون سے وہ تاریخ رقم نہ کی جاتی جو حدیث کہتی ہے. کربلا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا چین, جنہیں نہ دیکھے تو حضور کو قرار نہ آئے, ان کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید نہ کر دیا جاتا. تو لہذا آج دور ہے مسلمانوں اس فکر کا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ایمان کو بچاؤ اور آنے والا جو ایک طوفان یہودیت نصرانیت اور ایک پورا ایک فتنہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے, اگر تم اس کا حل چاہتے ہو تو قرآن کی فکر کی طرف آؤ اور مشکلوں کے حل کو تلاش کرنا چھوڑ دو, مشکلوں پر صبر کرنا اور استقامت کرنا شروع کر دو. یہ قرآن کہتا ہے. آج ہم نے قرآن و سنت کو سمجھ کر ہم کہاں چلے گئے. کسی نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آج تقریر کر دیں, کسی نے کہا جی اس موضوع پر تقریر کر دیں. میں نے کہا نہیں جی, میں تو اپنی اصلاح پر تقریر کروں گا کہ میں نے یہ امامہ باندھ کر, داڑھی رکھ کر, جبہ پہن کر, امامت کر کے میں نے دین سے کیا پایا؟ کیا یہ جبہ پا لیا, یہ صرف دستار پا لی, یا صرف لوگوں کا مجمع پا لیا؟ لوگوں کو مجھ سے تو بہت کچھ مل سکا, لیکن مجھے دین سے کیا ملا, یہ مجھے تلاش کرنا ہے. مجھے دین سے کیا ملا, مجھے یہ تلاش کرنا ہے. سید عالم فرماتے ہیں کہ وہ اچھا ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو روشن کرے, وہ تو ایک بھیانک ہوتا ہے جو خود جلتا رہے لوگ روشنی لیتے رہے. تو مسلمان کی مثال اس چراغ کی ہے جو خود بھی منور ہو اور دوسرے کو بھی روشنی پہنچائے, اس چراغ معطل کی طرح نہ ہو جائے اور محض نہ ہو جائے جو خود اپنے آپ کو جلا جلا کر گھٹا رہا ہو اور دوسروں کو روشنی دے رہا ہو. اللہ رب العالمین ہمیں شعور عطا فرمائے, ہمیں ایمانی شعور عطا فرمائے. اگر دین ہر مسئلے کا حل اگر فی الفور چاہیے تو پھر ایک ایک دن کے اندر 42 42 45 45 انبیاء کو بنی اسرائیل اپنی چھری کے نیچے ذبح نہ کرتے. وہ انبیاء زبان سے ایک لفظ کہتا ساری مشکل ہٹ جاتی. حضرت امام علی مقام کربلا کے اندر ہاتھ اٹھاتے تو رحمت کے بادل امڑ آتے, یزیدی ملیمیت ہو جاتے. طائف کے میدان میں سید عالم فرشتوں کو حکم دیتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا, لیکن حضور نے بتایا کہ میرے بھولی بھالی امتیوں میرے معاملات پر تو عمل کر رہے ہو, لیکن اس معاملے میں جو میں تمہیں فکر دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں دین سمجھ میں آئے, اور دین کے کٹھن راہوں کے اندر تم اپنے دین کو کسی شیٹ کے ہاتھ, کسی بادشاہ کے ہاتھ جو تمہیں راحت پہنچائے اس دلدادے کے ہاتھ نہ بھیج دو, بلکہ دین کو ایسا سنبھال کے رکھو کہ اگر اگلا تمہاری گردن پر خنجر بھی رکھا ہوا ہو تو خنجر کی ایک ایک زخم تمہیں ایک حلاوت اور شہد کا مزہ دے رہا ہو, اور دین ہی تمہارے لیے زیست کا اور زندگی کا حاصل بن جائے. یہ قرآن اس چیز کو پیش کرتا ہے جو آج فلسطین مجاہدین فلسطین کے سرزمین کے اندر بیٹھ کر اسرائیلیوں سے اسی فکر کے تحت رکھے ہوئے ہیں, اسی فکر کے تحت رکھے ہوئے ہیں. آج عراق کی سرزمین پر الحمدللہ وہ مسلمان مجاہدین جو امریکہ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہی فکر ہے, ورنہ وہ چاہیں تو آج اس کا ساتھ دے دے تو سارے کام ہو جائیں. اور یہودی, ایک بات میں آپ کے حصے عرض کروں, یہودی نصرانی اس شخص کا دشمن نہیں جو قرآن خوانی کرتا ہے, اس شخص کا دشمن نہیں جو دانے پڑھتا ہے, اس شخص کا دشمن نہیں جو لمبی نمازیں پڑھتا ہے. یہودی اس کا دشمن ہے جو مسلمانوں کو فکر دیتا ہے. آج مسلمانوں کو پھر اقبال کی ضرورت ہے, اقبال کے اس انقلاب کی ضرورت ہے کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. جو اقبال نے کہا ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. آج حضور مفتی اعظم ہند کے عرس کے بھی میرے بھائی نے اعلان کیا, مفتی اعظم کے عرس کے لیے اگر ہم 25ویں شریف کو سفید کپڑا پہن کر آ جائیں اور رضوی بن کر بیٹھ جائیں اور ساری چیزیں چھوڑ دیں تو یہ پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا اور ہمیں حضور مفتی اعظم ہند سے کچھ نہیں ملا. انہوں نے اپنی زندگی اس لیے نہیں گزاری تھی کہ میرے بعد تم دیگے بنانا اور بیٹھ کر فاتحہ دینا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام علی مقام نے شہادت اس لیے نہیں دی تھی کہ ذکر حسین کی محفلیں تم سجانا اور اہل بیت کی تعریفیں کرنا. فرمایا حسین جو کربلا میں گیا ہے آج وہ کربلا میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہا ہے. نانا کی امت میں کوئی شخص جو فکر سفر حسین نہیں فکر حسین کو دیکھ کر آج کربل کے میدان کے اندر حسین کا معاون بن سکے، حور کی طرح آ کر حسین کا ساتھ دے سکے. حضرت گرامی، دین قربانی چاہتا ہے، دین شعور چاہتا ہے، اور مسلمان جب تک اپنے آپ کو مستعد نہ کرے قربانی کے لیے، جب تک اپنے آپ کو تیاری نہ کرے، اور دین آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کرتا ہے. ہاں قربانی سے کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم اسلام میں جو فکر دی ہے اس فکر کو رکھا جائے تو دل کی تمانیت میں اور سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آتا، اور بندہ قربانی کی راہوں کو طے کر گزرتا ہے. امام علی مقام کو بیٹے کی محبت کیوں نہ آئی؟ علی اصغر کی محبت نے امام علی مقام کے پاؤں کو کیوں نہ باندھا؟ بہن زینب کبرا کی مسئلہ عزت نے آپ کو گھوڑے کی زین پر یا اس سواری پر چڑھنے سے کیوں نہ باز رکھا؟ اس لیے کہ حسین اس فکر اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے اور اپنے نانا کی دین کی اس فکر سے وابستہ ہو چکے تھے. ہاں بچے کو گود میں لینا یہ دل کو تسکین دیتا ہے، بہنوں کا خیال رکھنا یہ دل کو تسکین دیتا ہے، مال کو جمع کرنا یہ دل کو تسکین دیتا ہے، اپنے گھر کو آباد کرنا یہ دل کی ٹھنڈک کا باعث ہے، یہ باطنی خوشی کا باعث ہے، اپنی واہ واہ کروانا اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ اس بات کو سن لو، ہم اس سے بہترین نسخہ تمہیں تسکین قلب کا دیتے ہیں، تم صرف اس پر آ کر کچھ جدوجہد کرو، اگر وہ نسخہ تمہیں مل گیا تمہیں پتا نہیں ہوگا کہ تم کتنی بڑی قربانی کی راہ کو عبور کر چکے ہوگے، اور لوگ تمہیں دیکھ کر رو رہے ہوں گے اور تم قربانی کی راہ میں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں. یہی شہداء کا طریقہ ہوتا ہے، یہی مجاہدین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان پر زخم ہوتا ہے تو ہم ان کو دیکھ کر روتے ہیں، لیکن وہ زخم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فکر سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہوتا ہے کہ جو فکر حسینیت کی فکر ہے اور جو اسلام پیش کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین پڑھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور دین کی فکر عطا فرمائے. میں ایک بات مزید عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. خدا کے واسطے کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا، ان باتوں کو ضرور سوچیے گا. آپ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، امام حسین زیادہ پیارے ہیں، اس پر کبھی سوچیے گا. آپ کی اولادیں آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا حضیر حضور کو حسین زیادہ محبوب تھے؟ ہمیں اپنے بچے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں یا حسین کی گود میں علی اصغر جو جامع شہادت نوش کر چکے ہیں وہ زیادہ عظمت رکھتے تھے؟ کبھی اس پر غور کیجئے گا کہ یہ سب کچھ لٹا کر حسین کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آخر وہ دل میں کیا تسکین اور قرار ہے جو حسین یزید سے منہ موڑ کر کہیں اور نہیں چلے جاتے بلکہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ حسین کے دل میں وہ کون سی فکر ہے جو اولاد سے زیادہ محبت ان کے دل میں ڈال رہی ہے. اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اس کی طرف ہم نے چلنا ہے. آگے کا دور بہت خطرناک ہے، آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. اگر ہم نے قرآن کے ان مضامین کو نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو اس طبیعت کو تیار کرنے کے لیے ہم اس طرف نہیں گئے حضرات گرامی، تو پھر ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور وہ نقصان ہمیں اپنے العیاذ باللہ خدا نہ کرے اپنے ایمان کے ضیاع کا بھی سبب بن سکتا ہے. کیونکہ حدیث سے موجود ہے کہ بہت سے مالداروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، حدیث سے موجود ہے بہت سے مبلغوں اور دین کے نام اور دین بیان کرنے والوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، حدیث سے موجود ہے بہت سے میدان جہاد میں لڑنے والے تلوار اٹھانے والے مجاہدین کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اس لیے کہ سب کا متمہ نظر دنیا تھا اور کسی کا متمہ نظر خدا نہیں تھا، اور جس کا متمہ نظر خدا ہو وہ اگر اپنے بستر سے بھی دنیا کے ساتھ جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے سید الشہداء کے ساتھ اٹھایا جائے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ دیجئے. آج اس فکر نہ ہونے کی وجہ سے فلسطین میں قیامت ٹوٹ رہی ہے. ہم ایسے بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہے اس چیز کا. آج عراق کی سرزمین پر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر یہودی خبیث مسلمانوں کے بچوں کو آپ اخبارات نہیں دیکھتے، آپ میڈیا پر نہیں دیکھتے، لیکن آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف پانچ وقت مسجد میں آ کر یہ جھکنا اٹھنا یہ دین ہے،
نہیں، یہ تو ایک جسد دین ہے، روح دین یہ نماز سکھاتی ہے، اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں شعور نماز نہ آئے، دین کو اپنانے کے باوجود اگر شعور دین نہ آئے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. جب اللہ صرف کلمے کو مقبول کر لیتا ہے تو پانچ ٹائم آپ کو بلا کر نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس پر بھی آپ سوچیں، جب صرف ایک کلمہ خدا کی راہ میں مقبول ہے تو پھر آپ کو پورے مہینے پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پورے مہینے بھوکا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک مسلمان کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہے، تو یہاں سے عرفات میں بلا کر عرفات کی تھکن آپ پر نافذ کر کے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری چیز ہے کہ سن لو، دین ہے لیکن تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی، اس لیے تمہیں پیاسا بھی رکھا جا رہا ہے تاکہ تمہیں کسی کی پیاس کا احساس ہو، تمہیں بھوکا بھی رکھیں گے تاکہ تمہیں بھوک کا احساس ہو، تمہیں اتنے دور دور بلا کر تمہارے جسموں سے تمہارے شاہانہ لباس کو اتار کر ایک ہی لباس میں کھڑا کریں گے تاکہ تمہارے اندر جو ایک شیطان اور فرعون بیٹھا ہے وہ ٹوٹ جائے اور تمہیں یہ شعور آ جائے کہ خدا کی بارگاہ میں سب مسلمان برابر ہیں. جو تمہارے بچے کی عزت وہ دوسرے کے بچے کی بھی عزت ہے، جو تمہارے بچے کے لیے قدر ہے وہ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی قدر ہیں. فرمایا اپنا مال اللہ کی راہ میں دو، صرف کلمہ پڑھ لیا تو مال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں مال کو تم خدا نہ سمجھ لو، اس لیے اس کو اپنے دل سے نکال کر پھینکو اور اس کو دو. اس کو دینے سے تمہیں پتا چلے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو اس کی ہے کہ جو اسے قبول فرما لے. تو نظم دین جو ہے میرے دوستو، اور یہ عبادات کی تمام اساس جو ہے، یہ شعور پیدا کرتی ہے. اور میں ایک بات عرض کروں کہ اگر شعور نہ پیدا ہو تو پھر اقبال کو پڑھ لینا، کیونکہ اقبال اس صدی کا وہ عظیم شخص گزرا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر موٹے موٹے سجدوں کے باوجود جو وہ بے حس رہے، اقبال نے ایک شعر کے اندر ان کے اندر ایمان کی شرارے کو روشن کر دیا ہے کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. یہ جو تم نے ڈرامہ مچایا یہ نفاق ہے تمہارا، یہ حیدری فقر نہیں ہے، یہ تم اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو، تم ریاکار ہو. تم اگر فقیر ہوتے تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا. فقیر فرمایا کہ فقر والا جو اللہ کے لیے ہو وہ تم نہیں ہو، اس لیے کہ اگر تمہارے پاس وہ ہوتا تو آج خیبر بھی ایک ہوتا اور اسے تم فتح کرتے. فرمایا کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. زکاۃ تم دیتے ہو، صدقہ تم دیتے ہو، لیکن اسے دولت عثمانی سے کوئی نسبت نہیں، اسے دولت عثمانی سے کوئی نسبت نہیں. نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، یہ فقر ہے، یہ فقر ہے، محض لفظی فقر ہے، اسے حیدری فقر سے کوئی تعلق نہیں. یہ دولت تم دیتے ہو، مال دیتے ہو خدا کی راہ میں، یہ محض سکے تو ہیں لیکن اسے دولت عثمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ نسبت جسمانی ہے، جسمانی نسبت تو ہے، وہ کہتا ہے نسبت روحانی کیا ہے تمہارے پاس. ان کی دولت اللہ کی راہ میں دیتے وقت ان کی فکر کیا ہوتی تھی اور تمہاری فکر کیا ہے؟ خدا کو سجدہ کرتے وقت جب انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ محتشم، قابل عزت اور افتخار چیز اس کی پیشانی ہے، جب وہ لا کر خدا کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے، تو یہ سجدہ کرتے وقت خدا کے حکم اور حاکمیت کی بالادستی کا خیال تمہیں نہیں آتا، تو یہ صرف تمہارے عام سجدے ہیں، یہ سجدہ حیدری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ فکر اس نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے امت کے لیے. جو میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس کی تائید لے رہا ہوں، ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات اس نے یہ بھی کی ہے. مجھے دوستوں نے کہا انشاءاللہ میں کبھی اقبال پر مسلسل پروگرام کروں گا تو اس کی تشریح کریں گے، لیکن یہاں پر میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ اقبال نے ایک بات بہت خوبصورت کہی تھی کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. ہزار مصائب ہو، جب نوٹ بھری ہوئی ہے تو اللہ اللہ اور دین کے لیے، جیب خالی ہوا تو بندہ ہی غائب. تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف تم سمجھو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں سے مولویوں سے محبت اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ تعویذ دے دیں اور مسئلہ حل ہو جائے، تعویذ دے دیں اور مسئلہ حل ہو جائے. میں نے کہا اگر وہ یہی نیت سے دے رہا ہے اور تم یہ نیت سے لے رہے ہو تو ایسے دکاندار اور خریدار خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. یہ پیری مریدی نہیں بلکہ یہ ضلالت کا طریقہ ہے. اس لیے کہ جب اتنی نفیس فکر پر تمہیں تمہاری طبیعت قربانی کے لیے برنگختہ نہیں ہوئی، اس وقت تمہارے لیے ساری چیز اپنے نفس رہی. تو مجدد صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا مرید رب اپنے مرید اپنے مرشد سے مال نوٹ پریشانی یہ ساری اس چیز کا غم نہ رکھے. المرید لا یرید الا اللہ، وہ صرف اپنے مرشد سے اللہ ہی کی فکر کو وابستہ رکھے. آج تو اس کو پیری نہیں مارا جاتا کہ جناب جس کے تعویذ نہ چلے. تو میرے دوستو ہمیں اس فضول خول سے نکلنا ہوگا، اور اب بھی ہمیں شرم کرنی ہوگی کہ ہم اتنے اپنے آپ کو کرجنے والی باتیں کریں پھر بھی ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آئے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما کہ اب بھی ہم سوچتے نہیں اس پر ہم مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں. اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے کہ ہم دین کو نہیں سمجھ رہے کہ دین کیا ہے اور دین ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ دین اور بتاتے ہیں. مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا دین کس کن چیزوں کا نام، فرمایا تین چیزوں کا نام. قیوم زمانی فرماتے ہیں دین تین چیزوں کا نام مکتوبات. فرمایا حضور وہ تین چیزیں کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا تم بتاؤ دین کیا ہوتا ہے. تو کہا جو دین تو یہ ہے صرف علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، دین ہو گیا. یہی ہم سمجھتے ہیں. فرمایا دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تم نے دھوکہ دیا. شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا اگر اس بات کو تم نے سمجھا کہ علم حاصل کرو اور عمل کرو بس یہ دین ہے، یہی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم تنزل کی طرف ہے. خواجہ صاحب مجدد صاحب تنہا ہیں، اور اکبر جیسے شیطان سے لڑ گئے، دین کے لیے لڑ گئے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اگر آپ چاہتے تو اس سے دوستی کر کے نہ جانے کیا سے کیا کرواتے، لیکن یہ مجدد صاحب کے سینے میں آپ کے اندر ہم زیادہ سمجھدار ہیں یا وہ زیادہ سمجھدار تھے. انہوں نے اس سے لڑنا گوارا کیا، اپنی مریدوں کی شہادت کے گویا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا گوارا کیا، اپنے آستانے کی ایک ایک اینٹ جو اکبر نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون دی، اپنے آستانے کو برباد ہوتا ہوا دیکھا، لیکن اکبر کے سامنے ہاتھ گداگیری نہیں پھیلائی اور دنیا نے ثابت کر دیا کہ وقتی شباب اکبر کا تھا. آج اس شیطان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مجدد صاحب کے نام لینے والے ہزاروں نقشبندی قادری چشتی موجود ہیں. میرے دوستو کبھی ان واقعات کی طرف بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، اور اس طرف ہمیں آنا ہوگا، اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا. فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، ایک خط لکھتے تو ساری صلاح ہو جاتی، لیکن نہیں، پوری زندگی تانے برداشت کی. آج تک تہمت کا بازار گرم ہے، کس بیانی کا بازار گرم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں پرواہ ہوگی عزت کی، میں تو وہ ہوں کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا. نبے ایک جا دو جہاں فدا، یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. میرے دوستو ہم ایسے اسلاف کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دین کے ساتھ دین کی روح کو سمجھا ہے. آئیے محبت سے درود پاک پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کن دلدلوں کے اندر دین کے ساتھ ہونے کے باوجود پھنسے ہوئے. محبت سے درود پاک پڑھیں. وہ مجدد صاحب کی بات ایک ادھوری رہ گئی، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میرا دل نہیں کر رہا کہ ایسی تقریر آپ کے سامنے کروں جس میں آپ نعرے لگائیں. میرا دل اس کو کر رہا ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ ہم اپنے خود آئینے کے سامنے آ جائیں اور ہم دیکھیں کہ یہ نعرہ جو ہم لگاتے ہیں کہ ہمیں اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہم نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں، ہمیں اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہم اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں. چھپائیں تو اس سے نہ کہ جو جانتا نہ ہو. جب خدا اور اس کے رسول کے بارے میں ہمیں یہ علم ہے کہ وہ جانتے ہیں، پھر بھی ہم ڈھیٹ رہتے ہیں. اسی فکر کو صرف ہم جوان کر دیں اور اسی فکر کو ہم صرف روشن کر دیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اور رسول جانتے ہیں، خدا کی قسم ساری بدکاریوں سے ہمارا دامن چھڑ جائے گا. صرف اس فکر کو ہم جوان کریں، آہستہ آہستہ اپنے اندر اس کو گروتھ دیں، اس کو بڑھائیں، اس کو نمو دیں اور اس کو پروان چڑھائیں. جس کے پروان چڑھ جائے گا پھر آپ کو اپنے ایمان کی خوشبو خود محسوس ہوگی. یہ جو اندر ایمان ہے اس کی خوشبو کو آپ خود محسوس کریں گے کہ جب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. مجدد صاحب کہنے لگے جی آپ کیا کہتے ہیں جی دین کیا ہے شریعت کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی شریعت یہ ہے کہ علم ہو اور اس پر عمل ہو. فرمایا کس جاہل نے تمہیں دین سکھایا؟ کہا یہ نماز ہے نماز پڑھو. نماز کا علم ہو گیا کہ فرض ہے اور نماز پڑھنے لگ گئے. نماز یہ ٹانگ ذرا نیچے کیجیے گا برائے کا. نماز توجہ میری طرف رکھیے گا. نماز ہے یہ علم ہو گیا کہ اقیم الصلاۃ نماز ہے یہ علم ہے. آپ پڑھنے لگ گئے یہ کیا ہو گیا؟ عمل. فرمایا جی دین مکمل. فرمایا جاؤ تم ایسے ہی رہے نم اللہ سے تم نے دین حاصل کیا وہ خود بھی برباد ہوا تمہیں بھی برباد کیا. تو فرمایا کہ حضور پھر دین کیا ہے؟ ہم تو علم اور عمل کو ہی دین سمجھتے ہیں. فرمایا سنو شریعت راستہ جز است. فرمایا شریعت کے تین جز ہیں جب یہ ملتے ہیں تو جسم شریعت تیار ہو جاتا ہے ورنہ اس میں سے ایک بھی چیز نہ ہو ہر یک متحقق نشبت. فرماتی شریعت متحقق نشبت. ان میں سے اگر ایک جز بھی چھٹ گیا تو تم نے ایک لنگڑا لولا دین بنا لیا اپنے لیے جو خدا کی بارگاہ میں سالمیت اور سلامتی والا نہیں لہذا قبول نہیں کیا جائے گا. فرمایا تین جز ہے تینوں کو تم نے جمع کرنا ہوگا پھر تم جا کر دین کی عمارت کو استوار کر سکتے ہو. پوچھا گیا حضور وہ تین جز کیا ہے؟ فرمایا علم عمل اور احسان. علم عمل اور احسان. علم تو آپ جان گئے عمل بھی جان گئے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس بات کا یقین ہو کہ اسے خبر ہے. اس بات کا یقین ہو کہ اسے خبر ہے جس کے حضور باتیں کی جا رہی ہیں یا اس کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس بات کا پورا شعور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا جب علم ہوگا عمل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نظر کا پورا شعور ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو فرمایا اس وقت جا کر یہ شریعت کے تین جز ہوتے ہیں اور دین پورا تیار ہو جاتا ہے. دین پورا تیار ہو جاتا ہے اور یہی بات یقیناً کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے اور یہی بات ہمیں ہر بزرگ کے پاس نظر آتی ہے. یہی بات حضور مفتی اعظم ہند کے پاس بھی نظر آتی ہے حضرات کرام. یہی بات یہ شعوری چیزیں ان لوگوں کے پاس نظر آتی ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر وہ نفرت اتنا دبام پکڑ جاتی ہے کہ ان پر امتحان کی کیفیت اتنی آ جاتی ہے کہ تہمت کا بازار ان کے خلاف گرم ہو جائے اور ان سے دنیاوی سارے وسائل روک دیے جائے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہوگا وہی جو رب نے کہا ہے. اس سے دشمنی ہماری اللہ کے لیے ہے اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے گی. اور دنیا نے دیکھا کہ مفتی تو بر صغیر میں کئی آئے مفتی اعظم جیسا کوئی نہیں آیا. حضرت گرامی قرآن کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے میں اس میں نہیں چلتا کہ والعصر کے کیا معنی ہیں. میں تو آگے کی گفتگو کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. والعصر زمانے کی قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر. بے شک یقینا انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے. آپ کہیں گے شاہ صاحب آگے کیوں نہیں پڑھتے للذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ خسارے سے نکل گئے. میں نے کہا یقیناً بات تو درست ہے کہ آگے کی آیت کو پڑھ لینا چاہیے لیکن میں نے کہا کہ کوئی انسان خسارے سے باہر نہیں ہے. کوئی انسان خسارے سے باہر نہیں ہے. ان خساروں سے چھٹکارا ایمان اور عمل سے تو ملتا ہے لیکن پھر بھی انسان کی زندگی پے در پہ خساروں اور نقصانات پر مبنی رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان الانسان لفی خسر کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے. اس سے مراد کافر ہے. اس سے مراد ایک معنی تو اس کا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق اور ہر جابر سے جابر اور ظالم سے ظالم شخص کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی تلقین کی. حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر اور دین کے امتحانات کے لے کر مصائب آلام اور حوادث ان کے سامنے پہاڑ کی طرح منہ کھولے کھڑے رہے تو وہ خود بھی صبر کرتے رہے اور صبر کا ایسا مجسمہ بن گئے کہ دوسرے کے لیے نمونہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. یہاں پر چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہے. کتنی؟ مل کر کہیں. انسان کی فوز و فلاح, انسان کامیابی چاہتا ہے, فوز و فلاح چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہتا ہے. قرآن میں کامیابی کی ساری باتیں متعدد آیتوں میں بکھری ہیں, کہیں کہیں ہر جگہ پر موجود ہیں. لیکن سورہ عصر ہدایت اور اصلاح کی وہ بنیادی صورت ہے کہ انسان کی فوز و فلاح, انسان کی کامیابی کی چار بنیادیں ہیں. اس میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گئی تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. مسلمانوں, یہ شعور رکھو دماغ میں کہ اگر مرنے سے پہلے ہم نے کامیابی اپنے مقدر کرنی ہے تو وہ چار چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہے کامیابی کی. جب تک وہ چار چیزیں نہیں آئیں گی کامیابی مقدر نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں وہ کامیابی قرآن میں کئی جگہ نظر آتی ہے, لیکن اس کا فضل ہے کہ سورہ عصر جیسی صورت کے اندر اللہ نے لا کر سب کو سمیٹ دیا ہے, سب چیز کو جمع کر دیا. آپ انسان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. پہلے علماء نے اس پر لکھا کہ انسانی تاریخ کا ایک لمبا مطالعہ نہیں تو مختصر سا مطالعہ کریں آپ. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک تقریر کی تھی, اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے, کہ کتاب آپ اور رحمت الہی. اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کتاب آپ اور رحمت الہی, اس میں بھی اس فکر کی گفتگو کی طرف ہم نے کوئی اپنی اصلاح کے لیے گفتگو کی تھی. آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا. کتاب آپ, ہم تو کرتے ہیں کتاب آپ, اور پھر دیکھیں رحمت الہی کیا ہوتی ہے. اس کو ہم نے گویا کہ بڑی رات کے پروگرام کے حوالے سے جمع کیا تھا. یہاں پر جو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان خسارے. ایک بات میں یہاں پر کروں آپ کے ساتھ, لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوں گے, ابھی دل میں سوچ بھی رہے ہوں گے, اور دوستوں نے کہا بھی یہ موضوع, یہ موضوع, یہ موضوع لیں. اس موضوع کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بظاہر خوش نظر آتا ہے. میں نے کہا یہ ایسی خشکی ہے جو چنگاری ہے, یہ اگر لگ گئی تو شعلہ بھڑک اٹھے گا, یہ اگر لگ گئی تو شعلہ بھڑک اٹھے گا. اور ایسی ٹھنڈک کا فائدہ ہی کیا, ایسی ٹھنڈک کا فائدہ ہی کیا کہ جس میں بندہ منجمد ہو کر گویا کہ معصور ہو کر رہ جائے. نبی پاک جب توحید اور قربانی کی باتیں بیان کرتے تو کفار و مشرکین ایسا آگے سے رسپانس دیتے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل پاک ہے آپ کے قلب منیر کو ٹھیس پہنچتی. تو اللہ نے ہمیں اپنے مصطفیٰ کے ذریعے آداب تبلیغ سکھائی ہے. آداب تبلیغ, آپ یقیناً یہاں پر دین کی آگاہی کے لیے آئے ہیں, ورنہ یہ ٹھنڈ راتوں میں کوئی اور نہیں آتا. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی شعور دے جو آخر میں کھانے کے لیے آئیں گے. کھانا تو حلال ہے, لیکن اللہ ہمیں اس کھانے کی برکت کے ساتھ دین کا شعور بھی عطا فرمائے. جو دین کا شعور ہے وہ بھی عطا فرمائے. یقیناً یہاں پر تو سخیوں نے اپنے مال کے لیے دولت عثمانی سے مناسبت کی نسبت سے دے دیا ہے اور گویا کہ اس کو عام کر دیا ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے دوستو اس کو سوال فرمائے, کہ تبلیغ کا انداز کیا. یقیناً جو آپ سن رہے ہیں یہ آپ جا کر اپنے دوستوں کو بتائیں گے. یہ اگر اس میں کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ میری اصلاح کریں گے. اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کو پڑھانے کے لیے یا آپ مجھے سننے کے لیے نہیں, بلکہ ہم دین خدا کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم جمع ہوئے. نبی پاک سے جب دین کی تبلیغ بیان فرماتے تو جب آگے سے کافروں کا رویہ ہوتا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتے اور کہتے مولا یہ کیسی ڈھیٹ قوم ہے, یہ مانتی نہیں ہے. تو سورہ انعام آپ دیکھیں, سورہ مائدہ دیکھیں, سورہ آراف دیکھیں, مکی صورتیں دیکھیں. اللہ فرماتا محبوب تجھے کس نے کہا کہ تو نتیجے کی فکر رکھ, تو نتیجے کی فکر نہ رکھ, تو اپنی بات کہہ گزر اللہ کی رضا کے لیے. تو جو کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, جو سن کر منہ موڑ رہا ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے. محبوب تبلیغ کرتے چلے جا, بات کرتے چلے جا. کوئی تجھے مجنو کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کے نبی کہہ رہا ہے, اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی فکر ہے. تو تقریر تبلیغ کرتا چلا جا, باتیں بیان کرتا چلا جا، نتیجے پہ امید مت رکھنا، اس لیے کہ نتیجے پر فوراً امید کر دی تو پھر بندہ تھک جاتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے. تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ بس بولو، عمل کر کے دکھاؤ، اگلے کی صلاح کرتے گزرو، اگلے کو بات بتاتے گزرو، وہ مانے یا نہ مانے. جہاں آپ نے اس کو ایک منٹ میں نیک بنانے کی فکر کر لی، فوراً اپنی تبلیغ پر نتیجے کا ارادہ کر لیا، تو پھر آپ دل برداشتہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر آپ ناشکرے بھی ہو سکتے ہیں، پھر آپ دین سے گویا کہ منہ بھی موڑ سکتے ہیں. لیکن تبلیغ مصطفی نے ہمیں یہ شعور دیا، اور رب نے اپنے مصطفیٰ کی ایسی خوبصورت تربیت کر دی. فرمایا محبوب ہماری نہیں رضا کے لیے بول رہا ہے، بولتا چلے جا. محبوب نتیجے کو ناشمار کرنا، تجھے نتیجہ مقصود نہیں ہوگا تو تو اب سے لے کر آخر تک اسی طرح تیری تقریر شباب پر ہوگی، تیری تلقین اسی طرح اخلاص پر ہوگی. اور محبوب سن، نتیجے پر تو توجہ نہیں کرے گا تو تیرے اسی سامنے جہاں تو پوری کائنات کو خطاب کر رہا ہے، تو کائنات کے سارے افراد سے نتیجے کی امید نہ رکھ، تو بیان کرتا رہے. جب تیرا مقصود اور مدعا نتیجہ نہیں تبلیغ ہوگا، تو پھر تیری اسی انجمن میں سے ہم ایک کو بنا دیں گے تو وہ سب پر غالب آ جائے گا. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ سید عالم نے جب نتیجے پر نظر نہ رکھی تو مٹھی بھر صحابہ نے پوری دنیا کو اللہ کی توحید سے بجا کر رکھ دیا. تنہا فاروق اعظم نے قیصر و روم کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تنہا سیدنا صدیق اکبر نے ہر فطرے کو گویا کہ سرنگو کر دیا. اور یہی وہ خلفاء تھے حضرات گرامی کہ جن پر حضور نے تبلیغ کی اور نتیجہ خدا پر چھوڑا، بعد بیان کرتے چلے گئے. میرے آقا نے نتیجے پر توجہ نہ دی، تبلیغ پر توجہ دی، جس کی برکت ہے کہ آج سردی کی ٹھنڈک کے اندر آپ یہاں پر موجود ہیں. تو لہذا اپنے ذمے تبلیغ لے لیں، نتیجہ نہ لیں، نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں، نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں. اللہ کے دین کی رضا کے لیے بولتے چلے جائیں، اپنے عمل سے ثابت کرتے چلے جائیں، جو بولیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں، اللہ ہی کی رضا سے، اللہ ہی سے گویا کہ اس کے ثمرے کی امید رکھیں اور بیان کرتے چلے جائیں. سنیں گے تو 50,000، لیکن اگر دو بھی تیار ہو گئے تو یہودی بھی پریشان رہے گا، نصرانی بھی پریشان رہے گا، اور قیامت تک یہ علم محمدی ہمیشہ روشن رہے گا. اب یہ نہیں پتا تیار کون ہوگا، اب یہ نہیں پتا تیار کون ہوگا، اس لیے فرمان نتیجے کو دیکھو ہی نہیں، بولتے چلے جا، بولتے چلے جا. اور یقیناً یہودیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف مسلمانوں کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وہ خود دین کا شعور لے، اپنے بچوں کو دین سکھائے. کفر اس کفر، اور یہ کافروں کے ایجنٹ جو مدرسوں کے دشمن ہیں، یہ کیوں پیچھے پڑتے ہیں آپ کے مدرسوں کے؟ اس لیے کہ وہ یہودیوں کے دلال اور ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں جو مدرسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ مدرسہ ایک ایسا مرکز ہے، اگر اس میں قال اللہ قال رسول کی صدائے رہی تو یہودی اپنی ساری طاقتوں کو مستمع کر دے، پھر اسی مدرسے سے ایک تنہا شخص کھڑا ہوگا اور پھر اسلام کو بلند کر کے دکھا دے. تو یہ مراکز ہیں میرے دوستو. قرآن نے کہا انسان کی تاریخ، اللہ نے فرمایا انسان کی تاریخ کو تم دیکھو کہ انسان خسارے میں ہے، انسان مل کر کے انسان خسارے میں ہے. فرمایا کہ تاریخ انسانی تمہیں بڑی طویل لگتی ہے، تو یہ ہمارے چار اصول تم دیکھو جو ہم نے سورت میں بیان کیے: ایمان، عمل صالح، حق کہنا، اور صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. حق کہنا بھی اور دوسرے کو بھی کہنا، حق کہیں، ڈر مت، وتواصوا بالحق. یہاں وصیت کے معنی میں کہ خود بھی کرنا ہے، دوسرے کو بھی تیار کرنا ہے. اسلام گھر کی مسجد نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب خود نیک ہو جاؤ بس. اسلام کہتا خود بھی نیک ہو، دوسرے کو بھی نیک کرو، خود بھی نیک بنو اور دوسرے کی بھی نیکی کی فکر کرو. اگر خود نیک بن گئے اور اپنا دروازہ بند کر دیا اور دوسرے کو نیکی کی دعوت نہ دی، دوسرے کو نیک کرنے کے پیچھے تم نہ لگے، تو فرمایا یہ نیکی بھی تمہارے لیے وبال جان بنے گی. اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ نیکی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو کامیابی کے اصول بتا دیے تھے کہ صرف ایمان اور عمل ہی نہیں بلکہ حق کہنا ہے اور حق لوگوں سے کہلوانا ہے، صبر کرنا ہے اور صبر کی تلقین کروانی ہے. یہ چار چیزیں ہیں. فرمایا دیکھو تم اگر سابقہ دنیا کے اندر غور کرو تو دو قوتیں تمہارے سامنے آئیں گی, ایک نمرود اور فرعون. یوں تو قوم نوح بھی ہے, قوم سمود بھی ہے, تمہارے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی, لیکن ان کا بڑا شہرہ ہے. قرآن میں ان کا کثرت سے ذکر ہے, نمرود کا اور فرعون کا. اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ نمرود کی رعایا اس کی باغی تو نہیں تھی, فرمان بردار تھی. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو شاہی خزانے, سونا چاندی, مال, تن, من, دھن, تم سمجھتے ہو یہ حق کی نشانی ہے؟ یہ سب سے زیادہ نمرود کے پاس تھے. مسلمانوں اپنا زاویہ درست کرو, اپنا زاویہ درست کرو کہ یہ کہ کسی پر اگر مشقت آ جائے تو کہہ دیں جی یہ تھا ایسا اس کے پیچھے چلے. ورنہ سید الشہداء کو احد میں دیکھیں, جب انہیں کفن دیا جاتا تو سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہتا تھا. سیدہ صفیہ کی چادر سے رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سید الشہداء کو جب کفن دیا جا رہا ہے تو سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہتا, پاؤں ڈھانپتے تو سر کھلا رہتا ہے. کفر کے پاس مال و دولت سب کچھ ہے, رب فرماتا دوں گا ان کو اور تمہیں صبر کی تلقین کروں گا, اور پھر تم اگر اس پر بازی لے گئے تو پھر حال یہ ہوگا کہ جنت تمہارا مسکن ہوگا اور ہم نے تمہارے لیے آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے. دنیا کی بھلائی کی دعا کرو, دنیا کی بھلائی ضروری نہیں کہ تمہیں مال و دولت میں دی جائے, دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کرو کہ مولا دلی سکون دے اور ذہنی سکون دے. فرمائیے دلی سکون اور یہ دماغی سکون جو ہے یہ ربنا آتینا فی الدنیا کا حاصل ہے. اگر مالوں کے انبار تمہارے پاس لگے ہو اور دل و دماغ تمہارا پرسکون نہ ہو تو پھر تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے, اور تمہارے پاس نعمت کی کوئی گویا کہ حد نہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے تسکین کا کوئی ذریعہ نہیں. اور جب قلبی تسکین مل جاتی ہے تو ایک میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس بات میں خوش ہوتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا باقی نہ رکھوں, ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا باقی نہ رکھوں. تو فرمایا کہ پھر یہ تسکین کی دولت ملتی ہے جو تمہیں صوفیہ کے آستانے پر ملتی ہے. بابا فرید کے آستانے پر جب مریدین آتے تو آپ اگر اپنا مسلح اٹھاتے تو جناب وہاں پر اناج اور ہر قسم کی غذا کا انبار لگا ہوا ہوتا, اور اگر کوئی جسم کو دیکھتا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ لوگ رزق کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں اور دین رزق کسی اور چیز کو سمجھاتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں سے مال جمع کرنے کی حرمت نہیں ثابت کر رہا میں, یہاں سے دنیا کی مطلقاً مذمت نہیں ثابت کر رہا, میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ پہلی فکر ہماری یہ ہونی چاہیے. ہم نے پہلی فکر مال بنا لی ہے, پہلی فکر خدا کے حضور قربانی ہونی چاہیے, یہ پہلی چیز ہے, یہ تو ثانوی چیز ہے. اور جب یہ مل گئی تو اس کے صدقے یہ بھی مل جائے گی. ہم نے الٹ کر دیا ہے, ہم نے الٹ کر دیا ہے. ہم دنیا سے بھگانے اور رہبانیت کی دعوت نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کو اول رکھو, اس کو پہلی ترجیح دو. جب اس کو تم نے امام بنا لیا تو اولین مقصد ہونے کے بعد یہ ثانوی چیزیں تو اس کی دامن میں تمہیں ایسی ہی مل جائیں گی, ثانوی چیزیں دامن میں ایسی مل جائیں گی. فرمایا دیکھو نمرود کو دیکھو تم, فرعون کو دیکھو تم, ہم نے ان کے سامنے ہر چیز مہیا کر دی تھی, ہر رعایا ہر شے ان کے پاس تھی, لیکن جب دیکھو جب انہوں نے یہ چار اصول جو بنیادی چیز فوز و فلاح کی تھی اس پر انہوں نے عمل نہ کیا تو فرمایا دیکھو حقیر مچھر نے نمرود کا کام تمام کر دیا. اور دریائے نیل کے ان عظیم لہروں نے فرعون کو ایک خس اور خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے, اور ان کی ساری حکومت تہس نہس ہو گئی. اب خدا کا کلام آپ دیکھیے کس طرح فکر دی جا رہی ہے. اللہ فرماتا اتنی بڑی حکومت نمرود کی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے, نمرود کی حکومت جہاں سے سورج نکلا وہاں سے شروع ہو گئی اور جہاں غروب ہو رہا ہے وہاں تک چل رہی ہے. اتنی بڑی حکومت تہس نہس ہو گئی, کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. نمرود مارا گیا, اس پر تو ماتم ہونا چاہیے تھا, اس پہ تو رونا چاہیے تھا, لیکن تم دیکھو اس پر اللہ فرماتا ہے کوئی ایک آنکھ بھی نمناک نہیں ہوئی. ان پر اتنا بڑا عذاب آیا, حالانکہ رونا چاہیے کیوں ہو, یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. فرعون کا اتنا بڑا دربار تھا, لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا, وہ دیکھو دریا کے اندر غرق ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ, ایک آنکھ بھی نمناک نہیں ہوئی. اور نہ ایسا ہوا کہ کوئی دل سوگوار ہوا, بلکہ قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، فرما وما بکت علیہم سماوات والارض، نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان رویا، لیکن جب حسین نے قربانی دی تو زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا. حسین نے جب اپنے گھرانے کو لٹایا تو زمین بھی روئی آسمان بھی رویا، روایت موجود ہے. غیبی مخلوقات بھی روئی، لیکن جب یہ مرے تو ان پر ایک فرد بشر کی آنکھ نمناک نہ ہوئی، ایک فرد بشر کا دل سوگوار نہ ہوا، بلکہ قرآن نے کہا وما بکت علیہم سماوات والارض، آسمان اور زمین کی کوئی چیز ان پر نہ روئی، اس لیے کہ جو بنیادی اصول تھے ہماری طرف سے اس کی انہوں نے پاسداری نہیں کی. تو ان الانسان رفی خسر، جو اس خسارے میں رہے وہ برباد ہو گئے، اور جو حسین ان چاروں امانتوں کو اپنے اندر رکھ کر اور دین کو دے کر جا رہا ہے اس پر زمین بھی روئی، فرشتے بھی روئے، آسمان بھی روئے. اب ایک بات یہاں پر میں عرض کروں، امام راضی کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ سنیے گا. فرمائے ان الانسان رفی خسر، انسان خسارے میں. ایک تفسیر تو یہ کہ یہاں سے کافر مراد ہے، لیکن امام راضی نے ایک نقطہ بڑا پیارا اس میں نکالا ہے، میں ان عبارات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کو ذرا شعوری نظر سے میں بھی پڑھوں گا، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور دل میں یہ نیت رکھے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. امام راضی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کافر کے لیے بھی باس قول ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا. امام راضی جو ایک ذہین فتین شخصیت ہے، فرماتے یہ بھی ہے کہ انسان کامل ہے ہی نہیں، انسان کامل ہے ہی نہیں. اگر اس آیت کو عام مان لیں آپ تو وہاں خسارے سے مراد کافر کے لیے ایمان کا خسارہ لیں، لیکن انسان اگر مسلمان بھی ہو تب بھی وہ خسارے سے خالی نہیں، اس لیے کہ کبھی اس کی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، کبھی عمل میں کمزوری ہوتی ہے، کبھی وہ تواصل بالحق میں وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، کبھی وہ تواصل بالصبر میں وہ بے چین ہو جاتا ہے. فرمائیے سب کا دار و مدار ان الانسان فی الخسر ہے. فرمایا لفی خسر کے اندر یہ اپنے اپنے ٹارگٹ کو مخاطب کرتا ہے، اور قرآن نے یہ تشکیل بیان فرما دی ہے کہ انسان کبھی خسارے سے الگ نہیں رہا، کیونکہ خسارہ کہتے ہیں اصل مال کے ضائع ہو جانے کو. امام راضی کیا کہتے ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں اصل مال کے ضائع ہو جانے کو. فرما دیکھو انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، بڑی پیاری بات لاتے ہیں. فرما انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اس کی عمر ہے. فرماتے ہیں کہ اور بہت کم ہی اپنی عمر کو ضائع کرنے سے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر کو ضائع کرنے سے بچا لیتے ہیں، بہت سے کم انسان ایسے ہیں جو اپنی عمر کو ضائع کرنے سے بچا لیتے ہیں. فرمایا کیونکہ انسان کے اوپر جو ساعت گزرتی ہے، جو گھڑی گزرتی ہے، اس میں اگر وہ گناہوں میں مصروف رہا، تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں. ان الانسان لفی خسر کے ایک جہت میں وہ آیا، کیونکہ جو اس کی عمر تھی اگر وہ عمر اس نے نافرمانی میں لگا دی تو یقیناً اس کی عمر کا خسارہ ہوا، اور وہ لفی خسر کے عموم میں آ گیا. فرمایا اور ساتھ اور عبادات، اگر اس نے چلو عمر عبادت نہیں کی تو خسارے میں تھی، لیکن بڑی پیاری بات کر کہ چلو عبادت بھی کی اور اطاعت گزاری کی، پھر بھی وہ خسارے میں. پوچھا کہ حضور پھر خسارے میں کیسے؟ فرمایا یہ دیکھو، کیونکہ ہر عبادت سے زیادہ عمدہ عبادت ہو سکتی ہے، ہر عبادت سے زیادہ عمدہ طریقے سے عبادت ہو سکتی ہے، اور وہ خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ. اب جس کی عبادت میں خشوع خضوع کم ہے تو اس نے اپنی عمر کے اس حصے کو ضائع کیا ہے کہ اسے چاہیے تھا کہ اس کو کمال کو پہنچاتا، اور جس نے خشوع خضوع کے ساتھ اس کے حق کو ادا کیا ہے تو وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے زمرے میں آ جاتا ہے. فرماتے ہیں دیکھو اسی طرح اب وہ خشوع خضوع کیسے آئے گا، بڑی پیاری بات فکری کر گئے امام راضی علیہ الرحمت. فرماتے دیکھیں کہ جس قدر اللہ کا خوف دل میں ہوگا اس قدر اس کی معرفت زیادہ ہوگی. جتنا اللہ کا خوف دل میں ہوگا، سورہ ملک کی تفسیر میں ہم نے خوف کی ساری تفسیر کی ہے کہ خوف سے کیا مراد ہے، جتنا خوف بندے کے دل میں ہوگا اتنی معرفت اس کو خدا سے ہو جائے گی، اور خدا سے جتنی معرفت ہوگی اتنی خدا کی تعظیم ہوگی. جتنا خوف اتنی معرفت، اور جتنی معرفت اتنی تعظیم۔ تو جو عبادت اس تعظیم اور معرفت سے خالی ہوگی، پہلے جو کر گیا وہ، تو وہ نقصان ہی تو تھی، وہ اس کے لیے نقصان ہی تو تھی۔ تو فرمایا واضح ہو کہ انسان کی نہ کسی، انسان کسی نہ کسی قسم کے خسارے کے اندر ضرور ہے۔ ہاں، انسانوں میں ایک ذات ایسی ہے جسے خدا سارے خساروں سے لے گیا۔ فرمایا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر بنا دی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی کی گئی ہے جو سورہ یاسین میں کہا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ فرمایا لوگو، تمہاری آنے والی گھڑی تمہارے مرتبے کو گراتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم تمہیں عمر کا ایک شراب دیتے ہیں پھر گھسیٹ کے لاتے ہیں تمہیں خلق کی طرف، تمہاری عمر جیسی بڑھتی ہے تم گھٹاؤ کی طرف چلتے چلے جاتے ہو۔ فرمایا انسانوں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى۔ فرمایا محبوب تیری آنے والی زندگی کسی شرمندگی کا پیش خیمہ نہیں ہوتی، بلکہ تیری عزت میں اضافے کا پیش خیمہ ہوتا۔ فرمایا اور انسان تو یہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور میرا مصطفیٰ ایسا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہاں پر آخری بات، وقت اختتام کی طرف ہے، اور میں انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کو آئندہ درس کے اندر بھی اسی انداز کے اندر اس کی ایک دوسری قسط بنا کر میں مکمل کروں گا قرآن کی آیت کے ذریعے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں چار چیزیں بیان کی، کتنی؟ کیونکہ تاکہ موضوع مکمل ہو اور ہم سمجھے کہ ہم کچھ لے کر اٹھے ہیں۔ چار چیزیں بیان کی سورہ عاصم: ایمان، عمل صالح، حق کہنا اور حق کہلوانا۔ مل کر کہیں، حق کہنا، حق کہنا۔ میرا امام کہتا دشمن احمد پہ مروتوں کی کیا مروت کیجئے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ حق کہو اور حق، حق کہو اور حق کہلواؤ۔ یہ چار چیزیں، پہلی چیز ایمان، مل کر کہیں کیا؟ دوسری چیز عمل صالح، تیسری چیز حق کہنا اور حق کہلوانا، اور مل کر کہیں صبر کرنا اور صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں مسلمانوں، جب یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں تب ہی ہدایت ملتی ہے، تب ہی ہدایت ملتی ہے۔ اب میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، ہم میں کمزوری کہیں پر ہے؟ یہ چار چیزوں کی گہرائی جو میں نے خسارے سے پیش کی وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ چار چیزوں کو صرف وہ تو نافذ کرنے میں کمی تھی نا، نافذ کر کے اس کی ادائیگی میں کمی تھی۔ ان چار چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیز ایسی ہے جس کو ہم نے اوپر نافذ ہی نہیں کیا ہے، اس کی ادائیگی میں خشوع خضوع اور علم و معرفت کی بات تو بہت دور ہے، وہ تو اگلی منزل ہے۔ لیکن ابھی تک تو ہم نے ان چار چیزوں کے اندر ایک آدھ کو تو چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر ہم نے ہدایت کے سبیل اور اپنی نظر کو مرکزی نہیں دیا، تو کہاں سے ہدایت ہم تک آئے گی؟ میں یہاں پر عرض کر دوں، ہدایت کا یہ مقصد نہیں یہاں پر کہ وہ مسلمان نہیں، بلکہ یہاں مسلمانوں سے ہدایت کا وہ مطلب ہے کہ ہدایت کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ خدا کہتا ہے ہماری طرف سے ہدایت، تو وہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ جب تک ہم سے ظاہر نہیں ہوگی وہ چیز، تو ہم ہدایت کس کو کہیں گے؟ ہدایت کیا سیدھے راستے کو کہتے ہیں؟ وہ سیدھا راستہ تو اس کا لفظی معنی ہے، وہ ہدایت تو ایک فکر کا نام ہے۔ جب تک وہ آپ کے اندر ایک ولولہ نہ پیدا کر دے، جب تک ہمیں پتا نہیں چل سکتا کہ ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں، ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، جب تک ہم اس چیز کو محسوس نہ کریں۔ یہ صرف لفظ پڑھ کے گزرنے کا نام نہیں، اسلام احساس کا نام ہے، اسلام احساس کا نام ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس کو ہم اپنے اندر محسوس کریں، اگر اس کے دریچے ہمارے اندر کچھ روشنی رکھتے ہیں تو سجدہ شکر کریں اور پھر اس روشنی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ ایسے ہیں کہ کچھ دروازے بند ہی ہیں، تو پھر کسی کی صحبت میں بیٹھ کر اور اپنے آپ کو فکر سے تیار کر کے ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کریں، ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کریں۔ تو چار چیزیں: ایمان، عمل صالح، حق کہنا اور حق کی تلقین کرنا، صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ اس میں ایک بات عرض کر دوں، دو ابتدائی دو چیزیں جو ہیں توجہ کے ساتھ، اس پر تو ہم بہت عمل کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور، یہ بھی کامیابی ہے۔
کیونکہ چاروں کامیابی ہے نا, تو اس کو میں تقسیم کرتا ہوں, ایمان اور عمل صالح, حق کہنا اور حق کہلوانا, حق بات کہنا اور اپنے دوستوں کو حق کہنے کے لیے تیار کرنا, صبر کرنا ہر مشکل کے سامنے, اور مسلمانوں کو استقامت اور صبر کی دعوت دینا, یہ دو کامیابی ہے. تو ان دو کو اور آخر کے دو کو جب الگ ہم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو دو ہے وہ انفرادی کامیابی ہے, پہلی جو دو ہیں مل کر کیا ہے انفرادی کامیابی, ایمان لیا عمل صالح کر, یہ تو انفرادی کامیابی. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, اللہ زمین میں فساد نہیں دیکھتا, اللہ زمین میں فساد نہیں چاہتا. فرمایا یہ کیا تم گھر کے مسلمان ہو کر بن گئے؟ فرمایا نہیں نہیں, ہم تمہیں انفرادی نور نہیں, ہم تمہیں اجتماعی نور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دین حنیف ہے, یہ عالمگیر دین ہے, یہ دین مصطفی ہے جو ہماگیر ہے, جو ہماگیر ہے, یہ دین اسلام ہے جو اپنے اندر ایک ہماگیریت رکھتا ہے. فرمایا غور سے سنو, دو چیزیں تو انفرادیت کے ساتھ تم نے اپنے اندر رکھ لی, ایمان اور عمل صالح, تو یہ تمہاری منفرد اور تمہاری انفرادی کامیابی ہوئی. لیکن اس شمع کا فائدہ کیا جو دوسرے کو روشنی نہ دے سکے, اس دریا کا فائدہ کیا جو صحراؤں اور چٹیل میدانوں کو سیراب نہ کر سکے. فرمایا وہ تباس حق و تباس سر, فرمایا اس روشنی کو عام کرو, ایمان اور عمل صالح کے بعد حق کہو تاکہ حق کی بانادستی ہو, اور حق کہلوانوں کو تیار کرو تاکہ پھر کوئی فرعون و نمرود نہ آ جائے. اور فرمایا کہ پھر مصائب و عالم حوادث کے سامنے صبر کرو تاکہ دل پھر کسی کے پاس جانے کے لیے بس یہ کر دیجئے میری حاجت پوری ہو جائے. فرمایا چھوڑو اس کو, صبر کو ہتھیار بناؤ. کس کو ہتھیار بناؤ؟ صبر کو ہتھیار بناؤ. فرمایا یہ صبر تمہارا ہتھیار ہونا چاہیے تاکہ مشکلات مصائب و عالم اور حوادثات زندگی کے اندر جب کوئی مشکل تمہارے پاس آئے تو صبر کے ہتھیار سے اس کا مقابلہ کرو, اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کرو محمدی جوانوں, اتنی خوبصورتی کے ساتھ کرو کہ آنے والی زندگی کے لیے تم صبر کا نمونہ بن جاؤ, خود بھی صبر پر عمل کرو اور دوسرے کو بھی صبر پر عمل کی تلقین کرو. بے صبرہ نہ بناؤ, بے صبرہ نہ بناؤ. میں ایک بات یہاں پر عرض کروں, ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں ایک بندہ پہنچا, کہنے لگا جی حضور وہ کاروبار نہیں ہو رہا ہے, ایک تعویذ دے دیں. تو لکھ کر دے دیا کہ چاہیے لے جاؤ. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حضور وہ فلانی بھی ایک مشکل ہے, اس کے لیے ایک تعویذ دے دیجیے. فرمائے لو لکھ لو لے جاؤ. پھر کہنے لگا تھا تو فلانی ایک مشکل ہے اس کے لیے بھی. انہوں نے کہا پیارے یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے, یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے, تو اسلام کو سمجھ اور فکر اسلام کو سمجھ. داڑھی تو نے رکھی ہے مقصد داڑھی کو سمجھ, سجدہ خدا کو کر رہا ہے مقصد سجدے کو سمجھ. فرمایا قرآن نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا, یہ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ تو ضرور آزمائیں گے, یا خوف سے کہ جس سے تم ڈر رہے ہو, اور ہم اس کا خوف تمہارے سامنے لا کے کھڑا کریں گے, اور پھر دیکھیں گے تو ہم سے ڈرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے. سبحان. فرمایا کہ کبھی ہم تجھے آزمائیں گے, والجوعے جب تو حق کہے گا اور صبر کی باتیں کرے گا, اور حق کہے گا, خدا کی باتیں کرے گا, دین مصطفیٰ کی باتیں کرے گا, پیغام حسینیت کو لے کر خود کو کربلا میں لے جائے گا, تو پھر تیرے گرد ظالم حصار کھینچ دیں گے, اور پھر تیرے لیے ساری رسد بند ہو جائے گی. فرمایا والجوعے, پھر کبھی ہم تجھے بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. عراق کے مسلمانوں نے اس بات کی نظیریں پیش کی ہیں, فلسطین کے مسلمان اس بات کی نظریں پیش کر رہے ہیں. فرمایا نقص من الاموال, فرمایا ہم تیرے مال میں کوئی نقص پیدا کر کے اس کو ضائع کر کے بھی تجھے آزمائیں گے. والانفس, کبھی تیرا بیماری سے بیٹا مر گیا, جو عزیز تھا وہ مر گیا, والدین کا انتقال ہو گیا, یا تجھ پر ہی موت کے بادل منڈرانے لگے. والثمرات, تیری جمع پونجی پر ساری بات آ گئی. فرمایا نہ بتا کر کرتے
تو تو پھر تعویذوں کے پیچھے بھاگتا نا. فرمایا ہم نے تو خود کہہ دیا ہے ضرور آزمائیں گے, ان میں سے کسی ایک چیز پر آزمائیں گے. اور سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ فرمایا وبشر الذین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. محبوب ان کو زبردست تعویذ بتا دے, تعویذ یہ بتا دے ان کو, کہے اپنے دماغوں میں یہ فکر بٹھا دو کہ نہ ہم دائمی نہ یہ مال دائمی, ہم بھی خدا کے یہ بھی خدا کا, ہم بھی خدا کے یہ بھی خدا کا. فرمایا کہ جب یہ فکر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی, یہ خیال ان کے دلوں میں جم جائے گا, تو یہ اپنے پیاروں کے لاشیں بھی خوبصورتی سے اٹھائیں گے اور اپنی قربانی کے نذرانے بھی خوبصورتی سے پیش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج ہم حق کہنے سے رک جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے, بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے اور بنی اسرائیل کے جو دیندار لوگ تھے, وہ جب کسی سیٹھ کو دیکھتے نا کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے, شادیوں میں عورتوں کو نچوا رہا ہے اور مسجد کی پہلی صف میں جی کمیٹی کے اندر ہے, خدا کے گھر کا وہ متولی بنا ہوا ہے, سنا تھا اپنی بیٹی کی شادی میں عورتیں نچوا رہا تھا, علل اعلان گانے بجوا رہا تھا. ایک میں مثال دے رہا ہوں, ہم سب اپنے آپ کو کرے دیں, ہم سب اپنے آپ کو کرے دیں. ایک ہوتا ہے گناہ, ایک ہوتا ہے اعلانیہ گناہ. ہم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمارے شادیوں کا معاشرہ یہ ہے کہ ہم کہتے جی نکاح پڑھا, کہا آئیے آئیے, ہم نے کہا کہ جی دلہا دلہن دونوں بیٹھے, ہم نے کہا شرم کرو. یہ دین حیا سے استوار ہے, اگر یہ حیا نہیں تو یہ سجدے تمہیں نہیں بچا سکتے, یہ حیا نہیں تو یہ گلے میں اتنا بڑا تعویذ جو تم نے پہنا ہے کسی بھی مقدس آستانے کا, یہ تمہیں نہیں بچا سکتا. اپنے اندر غیرت پیدا کرو, خدا کے دین کے لیے خوش ہونا اور دکھنا پیدا کرو. جب تمہارے اندر یہ بات آئے گی تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کی بیس بن گئی ہے, اب اس کی عمارت کھڑی کریں. آپ اپنے لیے تو کسی سے دشمنی کرتے ہو, کبھی خدا کے لیے کسی سے لڑنا سیکھو, کبھی خدا کے لیے کسی سے نفرت کرنا سیکھو. کسی شے سے, بندے سے نفرت نہیں, اس کی فکر سے نفرت ہوتی ہے. اسلام بندوں سے نفرت نہیں سکھاتا, فکر سے نفرت سکھاتا ہے. اور اس فکر کی نفرت سے وہ دیکھتا ہے کہ میرا قریبی دوست مجھ سے دور ہوا, تو آپ کے دور ہونے سے تھوڑی دیر کے بائیکاٹ سے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. وہ ہدایت پر قاضی بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے, دیندار لوگ تھے, وہ جاتے اور کہتے سیٹھ صاحب تم نے یہ کام غلط کیا ہے. وہ کہتے جی ٹھیک ہے. دوسرے دن سیٹھ صاحب نے بہت بڑی دعوت رکھی, یہ بخاری میں حدیث موجود ہے, بہت بڑی دعوت رکھی. حضرت صاحب پہنچ گئے کھانا کھانے کے لیے, مولوی صاحب پہنچ گئے, بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ دیندار پہنچ گئے کھانا کھانے. ہا ہا ہا, سب گپے لگا رہے ہیں. جس جو علل اعلان خدا کی نافرمانی کر رہا تھا, اب وہ گانا بھی بجوا رہا ہے اور سارے فحش کام کر رہا ہے. یہ دین کی تبلیغ کرنے والا, جس کی مثال حدیث پاک میں دی گئی کہ اس خنزیر کی مثال ہے کہ جس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ڈالا گیا, روایت میں آتا ہے, یعنی یہ علم کا مستحق نہیں تھا, اسے علم اس نے پڑھ لیا. تو فرمایا کہ اب وہ گئے ان کے ساتھ ہلا گلا کرنے لگے, ملنے لگے, تو اللہ کی ذات ناراض ہو گئی اور اللہ نے ان کے دل اس کی طرح کر دی, اللہ نے اس کے دل اسی کی طرح کر دی. پھر وہ توریت میں سے آیتیں بیچتے تھے, اگر کوئی سیٹھ کسی کو قتل کر دے, وہ آ کر پہلے موٹی گڈی رکھتا تھا, حضرت یہ رکھیے, تو کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے آیت دوسری ہے, تمہارے لیے آیت دوسری ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ خدا کی آیتوں کو چند تکوں پر بیچتے ہو, لوگوں کو دین کا درس دیتے ہو, تمہیں علم ہے اور تم اس پر عمل نہیں کرتے. میرے دوستو, یہ حق نہ کہنا, حق نہ کہنا اور حق نہ کہلوانا اور پھر ایسوں کے ساتھ بیٹھنا, اس پر خدا کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر ان کے دلوں کو اس کی طرح کر دیتا ہے, ان کے دلوں کو اس کی طرح کر دیتا ہے. ایک آیت پڑھتا ہوں تقریر ختم کرتا ہوں, غور کے لیے سنیے. اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا, لوگوں اس بات کو سنو, وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف گناہگاروں پر عذاب آئے گا؟ یہ دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ہمیں فکر دے رہا ہے. جو ہم نے ایک خمار بنایا نا, ہم تو نمازی, ہمیں کہاں عذاب پکڑے گا؟
ہم تو حضرت ہیں، ہم تو پیر اعظم ہیں، ہمیں خدا کا عذاب کہاں پکڑے گا؟ خدا کا عذاب پکڑے تو مندر والوں کو پکڑے، شرابیوں کو پکڑے، زانیوں کو پکڑے، گانا بجانے والوں کو پکڑے، ہم کا ہم تو کبھی نہ سنتے ہیں اور نہ کبھی گویا کہ سنتے ہیں نہ کبھی سنا ہے، ہمیں کہاں پکڑے گا؟ لیکن قرآن کہتا ہے یہ تمہارا ڈھکوسلا ہے، یہ فلا نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب سورہ انفال آپ دیکھیے، سورہ انفال اللہ رب العالمین آیت نمبر 25، سورہ انفال ترتیب مصحف کے اعتبار سے 8ویں سورت، اللہ فرماتا واتقوا، ڈرو لوگو، اے دیندارو، اے پارساؤں، اے متقیوں، اے جن کے پاس طاقت ہے اور حق نہیں کہتے تم، واتقوا، ڈرو اللہ کے عذاب سے، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا، کہ وہ صرف اللہ کا عذاب تم میں ان ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا کہ جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تم بھی تو ووٹ دے کر ان کو منتخب کر رہے ہو، تم بھی تو ووٹ دے کر ان کی جماعت کے نعرے لگا کر ان کو منتخب کر رہے ہو. فرمایا صرف ان تک نہیں پہنچے گا، قادیانیوں کے ایجنٹوں تک نہیں پہنچے گا، جن ایجنٹوں کے لیے تمہارا دل نرم ہوتا ہے تم بھی نہیں بچو گے. فرمایا واتقوا، اللہ کے عذاب سے بچو، کہ اللہ کا عذاب صرف ان ظالموں پر نہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں. فرمایا جو ظلم کو دیکھ کر مورت بن کر خاموش ہوتے ہیں، خدا کا عذاب ان کو بھی گھیرے گا، خدا کا عذاب ان کو بھی گھیرے گا. اور اللہ فرماتا وَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کرے اور نیکی کی دعوت دے، نیکی کرے اور نیکی کی دعوت دے. اس درس کو میں یہیں پر روکتا ہوں، اگلی دوسری فکری نشست کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میری اصلاح کی اور میں آپ کی اصلاح کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اپنے قرب جوار، اپنے محلوں سے ہمیں نافرمانیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود سے، اپنے محلوں سے، اپنے دوستوں سے اللہ رب العالمین ان نافرمانیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ پھر اگر کوئی تمہارا قریبی دوست بھی ہو، کیونکہ کبھی ملنا اسلام ہے کبھی چھوڑ دینا اسلام ہے، کبھی ملنا اسلام ہے کبھی چھوڑ دینا اسلام، کبھی مسکرا کر دیکھنا اسلام کبھی منہ پھیر لینا اسلام، یہ یاد رکھیں ہم ایک ہی دھارے میں بہ رہے ہیں، اس لیے آج ہمیں وہ جوش و شعور نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح عطا فرمائے، ہم تنہائی میں اللہ کے فرض کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں، ہم خلوت میں جب کوئی ہمیں نہیں دیکھتا اس وقت ہمیں ہمارے دلوں پر خدا کے حکم کی بالادستی ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بالادستی. مجمع میں تو بہت خوبصورت تقریر ہو جاتی ہے، مجمع میں نشست بھی بہت خوبصورت ہو جاتی. دعا کیجئے یہ فکر ہمیں اللہ رب العالمین اس وقت بھی عطا فرمائے کہ جس وقت ہمیں گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم تنہا ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، جو چاہیں کر گزریں، نہ بیوی کچھ کہہ سکتی ہے نہ اولاد کچھ کہہ سکتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں حضور مفتی اعظم ہند کے سپورٹس کی برکت سے ہمیں وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کو اپنی خلوت میں بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا، اپنی جلوت میں بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا. ہمیں گونگا مسلمان نہ بنائے، ہمیں حق کہنا اور کہلوانے والا مسلمان بنائے. ہمیں صرف کیوں جا رہے ہو بزرگ سے ملنے؟ وہ میرا مال پھنس گیا اس لیے میں جا رہا ہوں. وہ خدا کے بندے، اس کی زیارت سے تو تیری ہر مشکل حل ہو جائے گی، تیری ہر مشکل حل ہو جائے گی، لیکن اس سے اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کیوں پڑھ رہے ہو ختم خواجگان؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ وہ میرا کاروبار پھنس گیا اس کے لیے. وہ میں نے کہا خدا کے بندے اللہ کے ذکر کے لیے پڑھ پہلے. وہ اللہ کے ذکر کے لیے تو پڑھا تو خواجہ صاحب کے وسیلے سے سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. اپنے اندر شعور اور فکر کو بیدار کر. مومن محض مال کا عاشق نہیں، بلکہ یہ مال تو اس کو ثانوی چیزوں کے اندر سب مل جاتا ہے. مومن وہ ہے جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق ہے اور حق کہلوانے کے لیے مردان حق کو تیار کرے، اسی مجمع سے تیار کریں. جس طرح امام حسین نے حق کہا
تیار کیا، کوئی نہ آیا، تنہا حور آئے. لیکن آج حر کا مقابلہ پوری یزیدی جماعت نہیں کر سکتی، اس کے اخلاص کا مقابلہ. حق کہنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، حق کہلوانا ہے، اور مشکلات کے سامنے حل نہیں، حل ہے صبر، حل ہے صبر. اللہ ہے، دین ہے، چھوڑ دو سنیت کو، تمہارے تمہیں اپنی فیکٹری میں مینیجر رکھ لیں گے، چھوڑ دو ان سنیوں کو، آؤ تمہیں فلانی جگہ پر رکھ دیں گے. فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دنیا کے ایسے حوادث کے سامنے پھر استقامت سے صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. اپنے دین کو سیٹوں پر بیچنا نہیں ہے، اپنے دین کو بھتہ خوروں اور گنڈوں پر بیچنا نہیں ہے، نہ ان سے ڈرنا ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو دل کو تیار کرنا تو شروع کریں، پہلا درس تو شروع کریں، تاکہ اس پہلے درس کو شروع کرنے کے دوران اگر ہمیں ہماری موت مقدر کی آ گئی تو پھر یہ چاروں چیزیں تو ہم میں آ چکی ہیں، ایمان مقبول ہو گیا، ایمان مقبول ہو گیا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین کسی شخصیت سے، کسی شخصیت سے اللہ رب العالمین ہمیں محبت صرف ان چار تقاضوں سے کرنے کی توفیق دے، اور جو اس کا منحرف ہو تو اس کی اصلاح کے لیے ہمیں ذرائع مہیا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے جو فکری گفتگو ہوئی اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل پیرا فرمائے. اگر ہم نیکوکار ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی کو روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نہ روک سکے تو اس سے منہ موڑ کر نکل تو جائیں. لوگ کہیں جی دیکھیں کتنے پیارے چہرے والے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اگر یہ تازیہ دینداری ہوتی تو یہ خود بھی تو آتے چڑھاوے کے لیے، لیکن یہ تو منہ موڑ کر چلے گئے، پتا چلا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ یہ نیک بزرگ ضرور آتے. تو اللہ ہمیں حق کہنے کی، اپنے وجود سے اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.